خیریت سے ہوں تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم، خیریت سے ہوں جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ سامعین، دنیا اور آخرت کے بارے میں آپ نے بہت کچھ سنا ہوگا، اور اس سلسلے میں یہ بتایا گیا ہے کہ زیادہ تر لوگ آخرت سے غافل ہوتے ہیں، یعنی ان کو آخرت کی کوئی خاص فکر نہیں ہوتی ہے۔ انسان دنیا سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ اسے معاد یعنی اخروی زندگی پر یقین کامل حاصل نہیں ہوتا، یعنی اس نے سنا تو ہوتا ہے لیکن وہ اس کو اس پر یقین نہیں ہوتا ہے، اگرچہ اس کا عقیدہ ہے لیکن ایمان نہیں ہے۔ یعنی اخروی زندگی پر انسان کا عقیدہ تو ہوتا ہے لیکن اسے اس کا یقین نہیں ہوتا ہے، اس بات کا یقین نہیں ہوتا ہے کہ ایک دن حساب کتاب ہوگا اور دنیاوی اعمال کی بنیاد پر ایک اخروی زندگی اس کا انتظار کر رہی ہے۔ جس انسان کو اس کا یقین ہو جائے گا وہ پھر اس عارضی زندگی کی پرواہ کیے بغیر اس زندگی کی جاویدگی کی فکر میں لگ جائے گا، یعنی جو انسان اس عارضی زندگی میں ڈوبا ہوگا اسے جب بھی یقین ہو جائے گا اخروی زندگی کا اور اسے پتہ چلے گا کہ واقعاً اخروی زندگی ہے، تو پھر اس کی سوچ، اس کے اعمال سب کچھ بدل جائیں گے۔ اس سلسلے میں رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم آخرت کے خیر و شر کا اسی طرح یقین رکھتے جس طرح سے دنیا کا یقین رکھتے ہو تو آخرت کی طلب کو تم ترجیح دے رہے ہوتے۔ یہ جو ہم زندگی گزارتے ہیں، جب یہ ختم ہوگی اور آخرت کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا تو وہاں ہم سے کئی طرح کے سوال کیے جائیں گے۔ یہ زندگی تو عمل کا مقام ہے اور آخرت حساب کتاب کی جگہ ہے۔ زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں آخرت میں سوال کیا جائے گا۔ انہی سوالوں میں سے چار اہم سوالوں کا تذکرہ کرتے ہوئے رسول مقبول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ کسی بندے کے قدم قیامت کے دن ثابت نہیں رہ سکتے جب تک وہ چار سوالوں کے جواب نہ دے سکے۔ پہلا یہ کہ اس کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اسے اس نے کہاں فنا کیا۔ دوسرا یہ کہ اس کی جوانی کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا کہ اس نے وہ کہاں بسر کی۔ تیسرے نمبر پر اس کے علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے اس پر کس طرح سے عمل کیا۔ اور چوتھا یہ کہ اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے کہاں سے حاصل کیا اور کس طرح سے خرچ کیا۔ اور ساتھ ہی آپ فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کے بارے میں بھی اس انسان سے سوال کیا جائے گا۔ غفلت ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان اچھائیوں سے دور ہو جاتا ہے۔ غفلت ایک بہت بڑا عذاب ہے جس کے نتیجے میں اچھائی اور برائی میں تمیز ہی نہیں رہ پاتی اور انسان برائی کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ غفلت کبھی عارضی ہوتی ہے اور کبھی دائمی ہوتی ہے۔ جب غفلت عارضی ہوا کرتی ہے تو انسان کو جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس نے غلطی کی ہے اور وہ اچھائی کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ لیکن اگر غفلت دائمی ہو جائے تو انسان خواہشات نفسانی اور شہوتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور پھر آخرت کی طرف سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں رسول خدا کا یہ فرمان ہے کہ انسان زندگی میں تو نہیں سمجھ پاتا ہے لیکن موت کے بعد ان باتوں کو سمجھتا ہے، اور اس سلسلے میں آپ کا فرمان ہے کہ لوگ سو رہے ہیں، جب موت آئے گی تو وہ بیدار ہوں گے۔ تو سامعین، اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں پروگرام یادوں کے جھروکے، تو سنیے ہمارا پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 8 اردیبہشت، 29 شوال اور 28 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ آٹھ اردی بہش سن 1360 ہجری شمسی کو ایرانی فضائیہ کے ایک ماہر ہواباز شہید علی اکبر شیرودی نے ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ میں داد شجاعت دیتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا۔ انہوں نے ایران کے مغربی علاقوں میں منافقین اور غیر ملکی ایجنٹوں کا صفایا کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ایران کے خلاف جنگ شروع ہوتے ہی شہید شیرودی نے بھی جنگی کاروائی میں حصہ لینا شروع کر دیا، اور سخت ترین حالات میں بھی عراق میں کئی فضائی مشن کامیابی سے مکمل کیے اور دشمنوں کے ٹھکانوں کو تباہ کیا۔ اسی طرح کے ایک کامیاب مشن سے واپس لوٹتے ہوئے راہ خدا میں شہادت کی ان کی دیرینہ آرزو پوری ہوئی۔ وہ نہ صرف ایک ماہر اور بہادر ہواباز تھے بلکہ ایک نہایت بااخلاق اور مخلص انسان بھی تھے۔ شوال سن 1228 ہجری قمری کو روس اور ایران کے درمیان گلستان معاہدہ منعقد ہوا۔ یہ معاہدہ ایران میں برطانوی سفیر سرگور آوزلی کی ثالثی سے انجام پایا۔ گلستان معاہدہ ایران اور روس کی 10 سالہ جنگوں کا نتیجہ تھا۔ ایران کو قاجاریہ بادشاہوں کی نااہلی کی وجہ سے ان جنگوں میں شکست ہوئی۔ اس معاہدے کی روس ایران کے علاقے گنجا، شیروان، باکو، داغستان اور جارجیا، بحیرہ خزر تک روس کے قبضے میں چلے گئے، اور اس کے بدلے میں روس کی حکومت نے وعدہ کیا کہ وہ عباس مرزا کی ولی عہدی کو سرکاری طور پر تسلیم کر لے گا۔ اٹھائیس اپریل سن 1935 عیسوی کو اردو کے نامور ڈرامہ نگار آغا حشر کاشمیری کا انتقال ہوا۔ وہ 1 اپریل 1879 کو امرتسر میں ایک کشمیری خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام محمد شاہ تھا۔ انہوں نے اردو، فارسی اور عربی کی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، پھر بنارس میں انگریزی تعلیم مکمل کی۔ وہیں انہیں شعر و شاعری سے شغف پیدا ہوا، اور حشر عشر کے تخلص سے مقامی مشاعروں میں شرکت کرنے لگے. انہوں نے اسٹیج کے لیے کئی ڈرامے تحریر کیے جن میں سے بعض بہت مقبول ہوئے. انہوں نے کئی بار اپنی تھیٹریکل کمپنی قائم کی جو ہر بار انتظامی امور کی وجہ سے بند ہو گئی. آغا حشر کبھی دوسروں کے لیے اور کبھی اپنے لیے ڈرامے لکھتے رہے. آغا حشر کشمیری اردو ڈرامے کی تاریخ میں بڑا اہم مقام رکھتے ہیں اور انہیں ہندوستان کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے. 28 اپریل 1935 کو ان کا لاہور میں انتقال ہوا. اٹھائیس اپریل 1965 کو امریکی حکومت نے اپنے شہریوں کے تحفظ کے بہانے ڈومینیکن پر فوجی حملہ کر دیا. امریکی حملے کے بعد ڈومینیکن کے عوام برسر اقتدار آنے والے فوجیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. آخر کار فوجیوں کے ایک گروہ کے انقلابی افراد سے مل جانے کے بعد ڈومینیکن کے عوام نے فوجی حکومت کے رہنماؤں کو سنگین شکست سے دوچار کیا. امریکہ نے ڈومینیکن کے عوام کا مقابلہ کرنے کے لیے شروع میں اپنے 1500 فوجی اس ملک میں بھیجے، لیکن تھوڑے ہی عرصے میں اس نے یہ تعداد بڑھا کر 40,000 کر دی اور 37 جنگی بحری جہازوں کے ذریعے ڈومینیکن کا محاصرہ کر لیا. آخر کار انقلابیوں کی کابینہ کی تشکیل کے باعث امریکی فوجی اس ملک سے نکلنے پر مجبور ہو گئے. ڈومینیکن وسطی امریکہ اور ہیٹی کے مشرق میں واقع ہے. اٹھائیس اپریل 1969 کو فرانس کے سر جنرل ڈیگال نے استعفیٰ دے دیا. وہ 1890 میں پیدا ہوئے اور پیرس میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد فرانسیسی فوج میں شامل ہوئے. دوسری جنگ عظیم کے ابتدائی دنوں میں جنرل کے عہدے تک پہنچے. دوسری جنگ عظیم کے دوران جب نازیوں نے فرانس پر قبضہ کر لیا تو ڈیگال مدد حاصل کرنے کے مشن پر انگلستان چلے گئے اور لندن میں فری فرینچ نیشنل کمیٹی تشکیل دی. جون 1944 میں اتحادیوں نے جرمنی کو شکست دی اور 25 اگست 1944 کو ڈیگال واپس فرانس پہنچے. اہل فرانس نے ڈیگال کو پہلے اپنا وزیر اعظم اور پھر صدر بنا لیا، مگر 1946 میں وہ بعض سیاسی اختلافات کی بنا پر مستعفی ہو گئے. 1958 میں ایک بار پھر جنرل ڈیگال پہلے فرانس کے وزیر اعظم اور پھر 21 دسمبر 1958 کو ایک ریفرنڈم میں 78% ووٹ حاصل کر کے صدر بنے. 1965 میں وہ ایک بار پھر فرانس کے صدر منتخب ہوئے. 1969 میں انہوں نے فرانس کے آئین میں اصلاحات کے سلسلے میں ایک ریفرنڈم کا انعقاد کروایا، جس میں ناکامی کے بعد 28 اپریل 1969 کو انہوں نے فرانس کی صدارت سے استعفی دے دیا. صدارت سے استعفی دینے کے بعد وہ سیاست سے بھی سبکدوش ہو گئے. اور 28 اپریل 1992 کو افغان مجاہدین نے سابق سوویت یونین کی فوج اور اس کی پٹھو حکومت کے خلاف 13 سال تک جد و جہد کے بعد کامیابی حاصل کی. سوویت یونین کے فوجی افغانستان پر 10 سال تک قبضے کے بعد فروری 1989 میں اس ملک سے پسپائی پر مجبور ہو گئے، لیکن افغان گروہوں کی نااتفاقی اور انہیں ملنے والی غیر ملکی امداد میں کمی کے باعث افغانستان کے حکام نے سوویت یونین کی مالی اور فوجی امداد کی بنا پر اپنی حکومت برقرار رکھی. اپریل 1992 میں افغان مجاہدین نے افغانستان کے دارالحکومت کابل پر قبضہ کر لیا اور سوویت یونین کی پٹھو حکومت کا خاتمہ کر دیا. سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام سماعت فرما رہے تھے یادوں کے جھروکے، جسے پیش کر رہے تھے حسین اختر۔ اسلامی تعلیمات میں پڑوسیوں کے حقوق پر بھی بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ حالات سے باخبر رہا جائے، یعنی اپنے پڑوسی کے حالات سے پڑوسری کو باخبر ہونا چاہیے، لیکن اگر کسی بھی وجہ سے ان کے حالات کا علم نہ رکھے یا علم ہو اور استطاعت کے باوجود ان کی ضرورت پوری نہ کرے تو یہ خدا کے غضب اور اس کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے۔ یعنی انسان اپنے پڑوسی کو اگر نظر انداز کر دے تو بھی یہ خدا کی ناراضگی کا سبب ہے، اور استطاعت ہونے کے باوجود اس کی ضروریات کو پورا نہ کرے تو اس سے بھی خدا ناراض ہوتا ہے۔ یہ محض انفرادی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ اجتماعی ذمہ داری بھی ہے۔ یعنی جس گلی، محلے، علاقے، شہر، بستی میں چند لوگ بھوکے سوتے ہوں، وہاں رحمت الہی کی توقع ابس ہے۔ اسی سلسلے میں رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا جو خود تو سیر ہو کر سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ جس آبادی کے لوگ سو جائیں اور ان میں سے کوئی بھوکا ہو تو اللہ تعالی قیامت کے دن ان لوگوں کی طرف نظر ہی نہیں کرے گا۔ رسول خدا کا ایک دوسرا فرمان یہ ہے کہ لوگ، معاف فرمائیے گا، آپ فرماتے ہیں دنیا اور آخرت کے بارے میں، انسان دنیا سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ اسے معاد پر بھروسہ نہیں ہوتا، یعنی اسے قیامت پر بھروسہ نہیں ہوتا، لیکن اگر اسے قیامت پر بھروسہ ہو جائے تو پھر وہ غفلت میں نہیں رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک آپ کا فرمان ہے جو لوگوں کی ذمہ داریوں کے بارے میں اور مسلمان کے حقوق کے بارے میں ہے۔ جس طرح سے ہر رشتے کا کچھ نہ کچھ حق بنتا ہے، اسی طرح سے اسلامی رشتے میں بھی جب انسان مسلمان ہوتا ہے تو اس کے کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ سامعین، اب وقت ہوا ہے پروگرام کا، تو آپ سماعت فرمائیے پروگرام ایرانی فن تعمیر۔
عزیز سامعین، پروگرام ایرانی فن تعمیر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، اس پروگرام میں ہم ایران میں اسلام کے پہنچنے اور اسلامی معماری کے فن کے بارے میں گفتگو کریں گے، امید ہے آپ پسند فرمائیں گے۔ اسلام کا سورج جزیرت العرب میں، کہ جہاں کے لوگ بت پرست تھے، طلوع ہوا۔ عرب کے مختلف قبائل اور بدو عرب ہر سال کعبے کے اندر رکھے ہوئے بتوں کو پوجنے کے لیے مکہ مکرمہ آتے تھے۔ دور جاہلیت کے عرب فن و ہنر کے بارے میں کچھ زیادہ خبر نہیں رکھتے تھے۔ ان کا سب سے بڑا ہنر شعر و شاعری تھا، جسے دور جاہلیت کے شعرا ایک تومار پر لکھ کر دیوار کعبہ پر لٹکا دیا کرتے تھے۔ ان کا دوسرا ہنر پانی کی مشقوں، فرش، خیموں، گھوڑوں کی زین اور اونٹوں سے متعلق سامان جیسے زندگی کے وسائل کو آراستہ کرنا اور سجانا سنوارنا تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 570 عیسوی میں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ خاندان بنی ہاشم اور قبیلہ قریش سے تھے اور 40 سال کی عمر میں مبعوث برسالت ہوئے، یعنی پیغمبری کے درجے پر فائز ہوئے۔ شروع میں کچھ لوگ آپ پر ایمان لائے، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ تعلیمات، تاثیر کلام اور بے مثال شخصیت اور قول و فعل میں صداقت و سچائی اسلام کے تیزی سے پھیلنے کا باعث بنی۔ 621 عیسوی میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، اور آپ کی یہی ہجرت تاریخ اسلام کے آغاز کا مبدا قرار پائی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالی کی وحدانیت، اپنی نبوت اور روز قیامت کو اسلام کا اصول دین قرار دیا۔ اسلام اپنے روشن اصولوں کے باعث پورے جزیرت العرب میں پھیل گیا، اور پھر جزیرت العرب سے باہر نکل کر دنیا کے مختلف علاقوں پر چھا گیا۔ جزیرت العرب کے اطراف کے علاقوں میں موجود سیاسی بے چینی، اقتصادی بدحالی اور حکام کی جانب سے عوام پر روا رکھے جانے والے ظلم و ستم اور امتیازی سلوک کی وجہ سے عوام نے اپنی مرضی سے اسلام کو قبول کر لیا۔ پہلے سرزمین عراق فتح ہوئی، اور پھر کوفہ و بصرہ اور شام و مصر فتح ہوئے، اور ان علاقوں کے عوام نے نہایت تیزی سے اسلام قبول کر لیا۔ تاہم ایران کو آسانی سے فتح نہیں کیا جا سکا، کیونکہ ساسانی حکومت نے تباہی و انحطاط کے دہانے پر پہنچ جانے کے باوجود کچھ دن تک مزاحمت کی، لیکن ایرانی معاشرے میں شدید طبقاتی فاصلے اور حکام سے عوام کی ناراضگی، نیز سپاہ اسلام سے ساسانی سپاہیوں کی شکست کے نتیجے میں آخر کار 22 ہجری قمری میں ساسانیوں کی حکومت ختم ہو گئی۔ بنی امیہ کے زمانے میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ مغرب کی جانب اسپین اور بحر اطلس کے ساحلوں تک اور مشرق سے چین کی سرحدوں تک پہنچ گیا۔ فن و ہنر کی ترویج اگرچہ اسی زمانے سے شروع ہو گئی، لیکن اصلی اسلامی تعلیمات سے بنی امیہ کے انحراف و گمراہی کے باعث عوام ان سے دور ہوتے گئے، اور آخرکار بنی امیہ کا سلسلہ بھی نابود ہو گیا۔ اس کے بعد ایرانیوں کی مدد سے بنی عباس برسر اقتدار آئے، اور ایرانیوں اسلامی تہذیب و ثقافت کا بھی بنی عباس کے دور سے آغاز ہوا۔ بغداد میں عظیم علمی و ہنری تحریک کی بنیاد پڑی، جس کی تشکیل میں ایرانیوں نے گراں قدر کردار ادا کیا۔ پہلوی، ہندی، یونانی اور سریانی زبانوں سے بہت سی اہم کتابوں کا عربی میں ترجمہ شروع ہوا، اور بڑی بڑی علمی و دینی درسگاہیں قائم کی گئیں۔ اس طرح ساسانیوں کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکے ایرانیوں نے اس دین کا استقبال و خیر مقدم کیا، جس میں عدل و انصاف، مساوات و برابری اور علم و فن پر بے پناہ توجہ دی جاتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ ایرانیوں نے اسلام کی جاویدانہ تعلیمات سے استفادہ کرتے ہوئے عظیم ایرانیوں اسلامی تمدن کی داغ بیل ڈالی۔ بہت سے مورخین اور دانشوروں کا خیال ہے کہ سرزمین ایران پر اسلامی فن و ہنر کو فروغ حاصل ہوا، اور تہذیب و تمدن کے نہایت حسین جلوے نمودار ہوئے۔ 14ویں صدی عیسوی کے معروف مسلمان مورخ ابن خلدون اس سلسلے میں لکھتے ہیں، یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ چند ایک کو چھوڑ کر دینی و عقلی علوم کے اکثر علماء و دانشور ایرانی تھے، حتیٰ علم حدیث کے اکثر علماء جنہوں نے عالم اسلام کے لیے حدیث کے عظیم خزانے کی حفاظت کی، وہ بھی ایرانی ہی گزرے ہیں۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ ایرانیوں کے سوا کوئی بھی علوم کی حفاظت و تدوین کے لیے نہیں اٹھا، اور اسی وجہ سے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مستحق قرار پائے کہ اگر علم و حکمت ثریا پر بھی ہو تو اہل فارس اسے حاصل کر لیں گے۔ اسلامی تمدن کے فروغ میں ایرانیوں کے کردار کا نہایت گہری نظر سے وسیع پیمانے پر جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اسلامی تمدن کے فروغ میں ایرانیوں کے کردار کا مختلف پہلوؤں سے جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ جس میں خاص طور سے سیاست، نظام حکومت، دین و فلسفہ، طب، تجارت و لین دین، اقتصادی مسائل، فن و ہنر اور زبان و ادب جیسے موضوعات شامل ہیں۔ تاہم اس پروگرام میں ہم صرف فن معماری پر اسلام کے اثرات اور عمارت کی تعمیر میں بنیادی تبدیلی نیز اس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جب فن کلام پر اسلام کے اثرات کی بات کی جاتی ہے تو کچھ خاص اصول و معیارات کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ چنانچہ پہلی منزل میں اس اصول کی مزید شناخت کے لیے قرآن کریم کی آیتوں کی جانب رجوع کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر شہر مکہ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے قرآن کریم اسے شہر امن کہتا ہے کہ جسے بت پرستی سے دور ہونا چاہیے۔ سورہ بقرہ کی 126 اور سورہ ابراہیم کی 35 آیتوں میں اس شہر کے کہ جہاں اللہ کا گھر ہے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، تو امن، پاکیزگی، برکت اور رزق میں فراوانی جیسے صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس طرح اگرچہ ان آیتوں میں شہر یا عمارت بنانے کے مادی اور فزیکل پہلوؤں کا جائزہ نہیں لیا گیا اور کوئی نمونہ نہیں پیش کیا گیا ہے، تاہم معنویت و کیفیت کے لحاظ سے شہر سازی کی خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جن پر توجہ دینا ضروری ہے۔ درحقیقت قرآن شہر سازی اور معماری کو دنیا کے سلسلے میں انسان کے طرز فکر کے مطابق سمجھتا ہے اور زندگی کے ماحول کو روش زندگی سے ہم آہنگ کرتا ہے۔ قرآن کریم کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت و سیرت کی جانب اشارہ کرنا چاہیے کہ جب آپ شہر یثرب میں داخل ہوئے تو اس کا نام بدل کر مدینۃ النبی رکھ دیا گیا۔ مدینہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا قدم ایک ایسی جگہ کا تعین اور مسجد کی تعمیر تھا کہ جو اسلامی سرزمینوں پر تعمیر ہونے کے بعد کی مساجد کے لیے نمونہ عمل بنی۔ یہ مسجد ایک ایسی سرزمین پر تعمیر کی گئی کہ جسے پیغمبر نے اس کے مالکوں سے خریدی اور لوگوں کی مدد سے تعمیر کی۔ اسی مقام پر صدر اسلام کے تاریخی واقعات رقم ہوئے اور وہ مسلمانوں کی عبادت اور ان کے اکٹھا ہونے کے ایک مقام میں تبدیل ہو گیا۔ لہذا مسجد مسلمانوں کے لیے سب سے مقدس اور اہم مقام ہے کہ جو معین خصوصیات کی بنیاد پر تعمیر کی جاتی ہے، لیکن مسجدوں کے ایک جیسے نقشے اس بات کا باعث نہیں بنتے کہ تمام مسجدوں کی تزئین و آرائش یا بیرونی مناظر بھی ایک شکل کے ہوں۔ اسلامی ممالک میں مسجدوں کو ظاہری طور پر مختلف انداز اور شکل و صورت میں بنایا جاتا ہے، لیکن تمام مسجدوں کی تعمیر کا مقصد ایک ہے اور ان کی اندرونی فضا سادہ اور قبلہ کعبے کے رخ پر ہوتا ہے۔ مسلمان محقق و مصنف نجم الدین بمات نے اسلام کی نظر میں شہر اور معماری کے مفہوم کے بارے میں شہرہائے اسلامی نامی اپنی کتاب میں نہایت عمیق نظریات پیش کیے ہیں۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے شہر اور گھر خاص مفہوم کے حامل ہوتے ہیں، چاہے وہ ہرات و سمرقند میں ہوں یا اصفہان و تہران میں ہوں۔ ایک مسلمان دن میں 5 اپنا شہر اور گھر بھول جاتا ہے اور اس سے باہر نکل جاتا ہے۔ وہ اپنے ذہن میں ایک دوسرے شہر پر نظر ڈالتا ہے اور اس کا مرکز نگاہ مکہ ہوتا ہے، لیکن جو چیز اس کے لیے زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے وہ شہر مکہ کا ایک نقطہ ہے جہاں مسجد الحرام و خانہ کعبہ واقع ہے۔ نماز پڑھتے وقت مسلمان ایسی سمت کی جانب متوجہ ہوتے ہیں جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے قبلہ ہے۔ درحقیقت کرہ ارض کے تمام مسلمان ایک سمت کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور ایک عظیم دائرے تشکیل دیتے ہیں جس کا مرکز ثقل کعبہ ہے۔ لہذا خانہ کعبہ اگرچہ معماری کے لحاظ سے ایک عام و سادہ سی عمارت ہے، لیکن اسلامی تعلیمات کا اس سے رابطہ ہے اور وہ رابطہ اس کی معنوی عظمت و شوکت میں اضافہ کرتا ہے۔ Thank you.
لیے ہر سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ خود قیادت ہے یہ عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد ساری انسانیت کی یہی شان ہو وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو اتحاد عمل اس کی پہچان ہو بس عقیدہ یہی بس یہی اعتقاد اتحاد 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 ظلم کیا ظالموں کی یہ طاقت کیا صبر کے سامنے کوئی کثرت بھی کیا تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت بھی کیا خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمرو ابن زیاد آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی آدمیت رہے پھر زمانے میں شاد مرد کو اسی فکر سے عام ہے یہ امام خمینی کا پیغام ہے یعنی عارف حسینی کا اقدام ہے دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اسلام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبیٰ چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں دانیال اپنے جذبے ابھرتے رہیں اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ امن و صلح، تجارت اور سرمایہ کاری رفت و آمد سے حاصل ہوتی ہے۔ ملکوں کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے آمادہ ہیں، ایران کے صدر کا بیان۔ پاکستان میں پیر کو دہشت گردی کے واقعات میں متعدد افراد جاں بحق اور زخمی۔ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کی اسمبلی میں قرارداد مذمت، پورا ملک صدمے میں، وزیر اعلی عمر عبداللہ۔ یمن کے صوبے صعدہ میں مہاجروں کے کیمپ پر امریکہ کی وحشیانہ بمباری، تقریباً 70 غیر ملکی مہاجر جاں بحق۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ امن و صلح، تجارت اور سرمایہ کاری رفت و آمد سے حاصل ہوتی ہے، کہا ہے کہ ہم دیگر ملکوں کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے ایران ایکسپو 2025 ایران کی برآمدادی توانائیوں کی ساتویں نمائش کی افتتاحی تقریب سے اپنے خطاب میں ایران کی اسٹریٹجک پوزیشن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب چار ارتباطی راہیں ہیں اور سرمایہ کاروں، تاجروں کے لیے کافی مواقع و گنجائش پائی جاتی ہے، اور یہ طریقہ علاقے اور پوری دنیا کے لیے امن و سلامتی کے ساتھ مستقبل بنا سکتا ہے۔ صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے علاقائی و عالمی تعاون کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ملکوں کے درمیان تجارتی اور سرمایہ کاری اور تعمیری رفت و آمد کا ایک سلسلہ بنتا ہے، اور اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ سچے دل سے قوموں کے حقوق کا احترام کیا جائے۔ صدر پزشکیان نے دنیا میں جنگ و خوریزی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ بہت سی جنگیں توسیع پسندی اور قوموں کے حقوق سے چشم پوشی کیے جانے کی بنا پر وقوع پذیر ہوتی ہیں، جبکہ اسلامی جمہوریہ ایران نے ہمیشہ دیگر ملکوں کے قومی حقوق، عرضی سالمیت اور انسانی اصول پر تاکید کی ہے۔ واضح رہے کہ ایران ایکسپو 2025 میں دنیا کے 110 ملکوں کے تاجر اور صنعتکار شریک ہیں، جبکہ دسیوں ملکوں کی سیاسی شخصیات نے بھی افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہر طرح کے فوجی حملے کا اسی انداز میں جواب دیا جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے امریکہ میں صہیونی حکومت کے اتحادیوں کو مخاطب کرتے ہوئے اپنے ایکس پیج پر لکھا کہ ایران کے سلسلے میں نہ صرف یہ کہ کوئی فوجی آپشن نہیں ہے، بلکہ یقینی طور پر کوئی فوجی حل نہیں ہے، کسی بھی حملے کا فوری جواب دیا جائے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے لکھا کہ اسرائیل کا یہ خیال کہ وہ ایران پر دھونس جما سکتا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، حقیقت سے اتنا دور ہے کہ جواب دینے کے بھی قابل نہیں، تاہم نتن یاہو کی بے غیرتی قابل ذکر ہے کہ صدر ٹرمپ کو یہ حکم دینا چاہیے ہے صدر ٹرمپ کو یہ حکم دینا چاہتے ہیں کہ وہ ایران کے ساتھ اپنی سفارتکاری میں کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ پاکستان کے جنوبی وزیرستان میں وانا کے علاقے میں امن کمیٹی کے دفتر کے قریب دھماکے سے 6 افراد جاں بحق اور 16 دیگر زخمی ہو گئے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ اس دھماکے کا ہدف امن کمیٹی کے ارکان تھے۔ دھماکے کے بعد زخمیوں کو ہیڈ کوارٹر ہسپتال وانا منتقل کر دیا گیا۔ دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ پورے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا، اور دھماکے سے دفتر کی عمارت کو شدید نقصان پہنچا اور متعدد زخمی افراد ملبے کے نیچے دب گئے۔ ریسکیو ٹیمیں اور مقامی لوگ فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچے اور زخمیوں کو نکالنے کے لیے امدادی کارروائیاں شروع کر دیں۔ اس درمیان پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر ایک آپریشن میں مزید 17 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے دعوے کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں پاک افغان بارڈر پر آپریشن کیا، جس کے نتیجے میں 17 دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کے قبضے سے ہتھیار، گولیاں اور دھماکہ خیز مواد برآمد کیا گیا۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے علاقے پشنی میں گاڑی کے قریب بم دھماکہ ہوا، جس میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ واقعے میں ایک شخص زخمی بھی ہوا ہے، جسے طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس اور سیکیورٹی اداروں نے دھماکے سے متعلق تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ دوسری جانب بولان کے علاقے ڈھاڈر میں DSP کے گھر پر ہیڈ گرنیٹ سے حملہ کیا گیا، جس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کے وزیر اعلی عمر عبداللہ نے پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد پیر کو ریاستی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق جموں کشمیر کی اسمبلی میں پہلگام دہشت گردانہ حملے کی مذمت میں قرارداد منظور کی گئی۔ اس موقع پر ایوان کو خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلی عمر عبداللہ نے کہا کہ کشمیر کا کوئی بھی باشندہ اس حملے کی حمایت نہیں کر سکتا اور اس دہشت گردانہ حملے نے ہمیں اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے۔ انہوں نے حملے میں مارے گئے 26 لوگوں کے نام پڑھ کر سنائے اور کہا کہ پورا ہندوستان اس حملے سے صدمے میں ہے۔ عمر عبداللہ کا کہنا تھا کہ پورے جموں کشمیر میں لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر اس دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی۔ اس درمیان سابق وزیر اعلی محبوبہ مفتی نے حکومت سے کہا ہے کہ وہ فوج اور سیکیورٹی ایجنسیوں کو ہدایات جاری کرے کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی میں بے گناہ شہریوں کے مکانات کو منہدم نہ کریں اور بے قصور لوگوں کو حراست میں نہ لیا جائے۔ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ یمن میں امریکی جنگی طیاروں کے نئے حملے میں ایک بڑی تعداد جاں بحق اور زخمی ہوئی ہے۔ یمن کے صوبے سادا اور الجوف میں امریکی جنگی طیاروں کے حملے میں دسیوں افراد جاں بحق ہو گئے۔ صوبے سادا میں ایک حراستی کیمپ پر امریکی حملے میں تقریباً 70 افراد مارے گئے ہیں جن کا تعلق افریقی ملکوں سے بتایا گیا ہے۔ المسیرہ کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 30 افراد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ پیر کی صبح امریکہ کے جنگی طیاروں نے شمالی یمن میں سادا کے مہاجروں کے ایک حراستی کیمپ پر حملہ کیا۔ یمنی میڈیا ذرائع نے اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ امدادی ٹیمیں آگ بجھانے اور زخمیوں کو ملبے سے نکالنے میں مصروف ہیں کہا کہ اس حملے کا شکار ہونے والے افریقی غیر قانونی مہاجرین ہیں جو ان کیمپوں میں رہائش پذیر تھے۔ امریکہ اور برطانیہ صہیونی حکومت کی حمایت میں 25 مارچ 2025 سے یمن کے خلاف وحشیانہ و جارحانہ فضائی حملے کر رہے ہیں اور اس ملک کے فوجی مراکز اور رہائشی علاقوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ امریکی جنگی طیاروں نے پیر کی صبح یمن کے صوبے الجوف کے برت العنان علاقے پر بھی 4 بار بمباری کی۔ شہری دفاع اور شہر سادا کے سیکیورٹی اہلکار شہر سادا میں متاثرین کی مدد کرنے اور شہدا و زخمیوں کو ملبے سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رپورٹوں کے مطابق اس شہر کے ہسپتال زخمیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ گزشتہ رات بھی امریکی جنگی طیاروں نے شمالی سنا کے بنی الحارث علاقے پر بمباری کی۔ اس طرح انہی شاہدین کا کہنا ہے کہ انہوں نے الحدیدہ سمیت یمن کے دیگر علاقوں سے دھماکوں کی آوازیں سنی ہیں۔ امریکی جنگی طیاروں نے کم سے کم 3 بار صوبہ سادا کے ضلع قطاف پر بمباری کی۔ غزہ کے خلاف نئی جارحیت کے 42 روز صہیونی فوج نے فلسطینیوں پر فضائی حملہ کیا اور گولہ باری کی جس میں دسیوں فلسطینی شہید و زخمی ہوئے۔ غزہ کے خلاف نئی جارحیت کے 42 روز مختلف علاقوں پر صہیونی فوج نے بمباری اور گولہ باری کی اور ان علاقوں کو وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا اور گزشتہ 2 دنوں کے دوران دسیوں فلسطینی عام شہری شہید و زخمی ہوئے۔ صہیونی فوج نے غزہ کے رہائشی علاقوں کو بھی نشانہ بنایا اور غزہ کا محاصرہ مزید تنگ کر دیا۔ فلسطین کی تحریک استقامت نے بھی صہیونی جارحیت کے جواب میں صہیونی فوجیوں پر گھات لگا کر حملہ کیا اور صہیونی فوجیوں کو خاصا نقصان پہنچایا۔ الجزیرہ کے نامہ نگار نے بھی رپورٹ دی ہے کہ صہیونی فوجیوں نے غزہ کے المغازی کیمپ میں ایک مکان پر حملہ کیا جس میں کئی فلسطینی زخمی ہو گئے۔ فلسطینی ذرائع نے جبالیہ کیمپ کے مغرب میں ایک رہائشی عمارت پر صہیونی جارحیت میں 10 فلسطینیوں کے شہید اور متعدد دیگر کے زخمی ہونے کی خبر دی ہے اور اعلان کیا ہے کہ غزہ کے شمال مغرب میں ملبے کے نیچے دبے لوگوں کو باہر نکالنے کی کارروائی جاری تھی۔ صہیونی فوج نے اسی طرح خان یونس کے جنوب میں قیزان ابو رشوان پر گولہ باری کی۔ صہیونی جنگی طیاروں نے بھی غزہ کے جنوب میں رہائشی علاقوں پر بمباری کی اور خان یونس کے مغرب میں خیمہ بستیوں کو جارحیت کا نشانہ بنایا، جبکہ الشافعی پر بمباری میں 2 فلسطینی شہید ہوئے۔ غزہ پر صہیونی فوج کے وحشیانہ حملوں میں اب تک 51,500 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ فلسطین کے انفارمیشن سینٹر نے اپنی تازہ رپورٹ میں کہا ہے کہ صہیونی فوج کے دہشت گردانہ حملوں میں روزانہ اوسطاً 90 فلسطینی شہید ہوتے ہیں، جن میں 32 معصوم بچے اور 22 خواتین شامل ہیں۔ امریکہ میں نئے سروے رپورٹ سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اقتدار کے 3 مہینوں میں امریکی صدر ٹرمپ کی مقبولیت گزشتہ 7 اشروں میں کسی بھی صدر کے مقابلے اپنی سب سے نچلی سطح پر پہنچ گئی ہے۔ سی این این کے حوالے سے ایرنا کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ نے ایسی حالت میں اقتدار ایک بار پھر اپنے ہاتھ میں لیا ہے کہ ان کی مقبولیت اپنی اعلی ترین سطح پر پہنچی ہوئی تھی۔ سی این این کی نئی سروے رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ ٹرمپ حکومت کے 100 دن مکمل ہونے کے قریب امریکیوں نے ان کی کارکردگی پر شدید منفی رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ سی این این کی نئی سروے رپورٹ کے مطابق گزشتہ 100 دنوں میں ٹرمپ کی مقبولیت کم ہو کر 40% پر جا پہنچی ہے اور یہ 7 اشروں میں کسی بھی امریکی صدر کا مقبولیت میں کمی آنے کا ایک ریکارڈ ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ حضرت فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی شب ولادت باسعادت ہے۔ اس حوالے سے ریڈیو تہران نے خصوصی پروگرام ترتیب دیا ہے۔ پروگرام کے اس حصے میں یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اور اسی کے ساتھ میزبان حسین تقوی آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ خدا حافظ اور سماعت فرمائیے ہمارا خصوصی پروگرام۔
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں رباب منصوری اور طہٰ شمیم کا سلام عرض ہے۔ سامعین، حضرت معصومہ بنت موسیٰ بن جعفر کاظم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے دلی ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتے ہوئے
ہماری جانب سے بھی حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی ولایت باسعادت کی مناسبت سے دلی ہدیہ تبلیغ کو تہنیت عرض ہے۔
عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ،
عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ،
رحمت نبی ہے سایہ رحمت ہے فاطمہ،
عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ،
چار آیتیں ہیں جلوہ فگن جس کی گود میں،
چار آیتیں ہیں جلوہ فگن جس کی گود میں،
قرآن پنج تن کی وہ صورت ہے فاطمہ،
عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ،
شوہر ولی پدر ہے پیمبر پسر امام،
شوہر ولی پدر ہے پیمبر پسر امام،
کتنی عظیم دین کی طاقت ہے فاطمہ،
عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ،
مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ،
مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ،
مریم تو عابدہ عبادت ہے فاطمہ،
عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ،
بارہ امام شہر امامت کے شہریار،
بارہ امام شہر امامت کے شہریار،
لیکن ہی سارے شہر امامت ہے فاطمہ،
عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ،
دونوں کے اشتراک سے سجدہ قبول ہے،
دونوں کے اشتراک سے سجدہ قبول ہے،
حیدر اگر نماز ہے نیت ہے فاطمہ،
عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ،
رحمت نبی ہے سایہ رحمت ہے فاطمہ،
عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ۔
سامعین، حضرت معصومہ بنت موسیٰ بن جعفر کاظم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے مختصر سے عرائض لے کر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں۔
مدح معصومہ خم میں کہتا ہے، زمانہ دیکھ رہا ہے وقار معصومہ، زمانہ دیکھ رہا ہے وقار معصومہ، جوار بنت نبی ہے جوار معصومہ، جو بٹ رہی ہے مسلسل زکات علم و شعور، یہی ہے برکت لیل و نہار معصومہ، یہ مشتہد ہوں مراجع ہوں یا ولی فقیہ، ہر ایک زمانے میں ہیں اعتبار معصومہ، بلندیاں جسے جھک کر سلام کرتی ہیں، زمین قم پہ ہے روشن منارے معصومہ، یہاں ملائکہ محوے طواف رہتے ہیں، ہے عرش والوں کا کعبہ مزار معصومہ۔
معصومہ سلام اللہ علیہا ایک عمر سے قدہ 173 ہجری قمری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئیں، اور ایک دوسری روایت کے مطابق 183 ہجری قمری میں دنیا میں تشریف لائیں۔ بی بی کی والدہ ماجدہ کا نام نجمہ خاتون اور دوسری روایت کے مطابق خزران تھا۔ آپ کا نام فاطمہ اور آپ کے القاب میں طاہرہ، عابدہ، رضیہ، تقیہ، عالمہ، محدثہ، حمیدہ اور رشیدہ شامل ہیں، جو اس عظیم خاتون کے فضائل اور خوبیوں کے پہلوؤں کو ظاہر کرتے ہیں۔ آپ کا سب سے مشہور لقب معصومہ تھا۔ اس عظیم خاتون نے اس گھر میں آنکھیں کھولیں جو گھرانہ فضائل، اخلاقی، عبادی، زہد و تقویٰ، پاک دامنی اور یاد خدا رکھنے والے گھرانے سے مشہور تھا۔ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا دختر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام علی رضا علیہ السلام کی بہن اور امام محمد تقی علیہ السلام کی پھوپھی ہیں۔ ابن سباق مالکی کہتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے تمام فرزندان صاحبان فضیلت ہیں، لیکن امام رضا علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ فضیلت امام کاظم علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کو حاصل ہیں۔ شیخ عباس قومی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی صاحبزادیوں میں سب سے زیادہ با فضیلت اور سیدہ جلیلہ معظمہ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا تھی۔
سامن، فرزند رسول خدا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، خدا کے لیے ایک حرم ہے اور وہ مکہ ہے، رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک حرم ہے اور وہ مدینہ ہے، امیر المومنین علیہ السلام کے لیے ایک حرم ہے اور وہ کوفہ ہے، اور ہم اہل بیت کے لیے ایک حرم ہے اور وہ قم ہے۔ عنقریب وہاں میری اولاد میں سے خاتون دفن کی جائے گی جس کا نام فاطمہ ہوگا، جس نے معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت اس کی شان و منزلت سے آگاہی رکھنے کے بعد کی تو اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ حضرت امام جواد علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے، جو بھی میری پھوپھی حضرت معصومہ کی قبر کی زیارت شہر قم میں ان سے محبت اور معرفت کے ساتھ کرے گا تو وہ شخص اہل بہشت میں سے ہوگا۔ جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا مدینہ کی خواتین کے درمیان نبی اکرم کی احادیث بھی نقل فرماتی تھیں، اور عباسی دور کی غبار آلود فضاؤں میں حق و حقانیت کی شمعیں بھی روشن کیے ہوئے تھیں۔ چنانچہ حدیث غدیر اور حدیث منزلت کے راویوں میں آپ کا نام بھی ذکر ہوا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت علیہ السلام کے دوستوں کی شان و منزلت میں بھی آپ نے معصومین علیہ السلام سے احادیث نقل کی ہیں۔
حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا علوم آل محمد پر دسترس رکھتی تھیں۔ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے علمی مقام کے بارے میں نقل ہوا ہے کہ ایک دن کچھ شیعہ مدینہ میں آئے، ان کے پاس چند سوالات تھے کہ وہ ان کے جوابات کو امام کاظم علیہ السلام سے پوچھنا چاہتے تھے۔ جب وہ شیعہ امام کاظم علیہ السلام کے گھر آئے تو معلوم ہوا کہ وہ سفر پر مدینے سے باہر گئے ہیں۔ اسی وجہ سے بی بی فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا نے ان کے سوالات کے جواب لکھ کر ان کو دیے۔ جب وہ واپس مدینہ سے باہر جا رہے تھے تو رستے میں ان کی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ امام کے پوچھنے پر ان لوگوں نے سارا ماجرا امام کو بتا دیا۔ جب امام کاظم نے ان کے سوالات اور اپنی بیٹی معصومہ کے جوابات لے کر مشاہدہ کیا تو تین مرتبہ فرمایا، فداہا ابوہا، یعنی اس کا باپ اس پر قربان ہو جائے۔ قابل ذکر ہے کہ اسی کلام کو خود رسول خدا نے اپنی بیٹی حضرت زارا سلام اللہ علیہا کے لیے بھی کئی مرتبہ ارشاد فرمایا تھا۔ ایک معصوم امام کا کسی کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کرنا اس کی عظمت کا اندازہ لگانے کے لیے کافی ہے۔
سامن، شفاعت کا بالاترین درجہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور
اے میں معصومین علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے۔ اسی طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی دو خواتین کو بھی وسیع پیمانے پر شفاعت کا حق عطا کیا گیا ہے، ایک شفیعہ روز جزا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور دوسری حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے شفیعہ روز جزا ہونے کے بارے میں روایت میں آیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شادی کے موقع پر جبرائیل خداوند عالم کی طرف سے ایک ریشمی تختی لائے جس پر لکھا تھا، خداوند عالم نے امت محمدی کے گناہگار افراد کی شفاعت کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا حق مہر قرار دیا ہے۔ شفاعت کرنے میں کوئی بھی خاتون شفیعہ محشر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بعد وسیع پیمانے پر حضرت معصومہ بنت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ہم پلہ نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں، ان کی شفاعت سے ہمارے تمام شیعہ بہشت میں داخل ہو جائیں گے۔
جس طرح سے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے ولایت کے حصار میں زندگی بسر کی، جس کی بہترین مثال روز مبائلہ ہو سکتی ہے، اسی طرح جناب معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت نامے میں وارد ہوا ہے، السلام علیک یا بنت ولی اللہ، السلام علیک یا اخت ولی اللہ، السلام علیک یا امتا ولی اللہ، سلام ہو آپ پر اے ولی اللہ کی بیٹی، سلام ہو آپ پر اے ولی اللہ کی بہن، سلام ہو آپ پر اے ولی اللہ کی پھوپھی۔ ان کلامات میں بھی حصار ولایت نظر آتا ہے جو امام رضا علیہ السلام نے جناب معصومہ سلام اللہ علیہا کے لیے زیارت میں بیان کیا ہے۔ زیارت جناب معصومہ سلام اللہ علیہا انسان کو اعتماد بالنفس پیدا کرتی ہے۔ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کو معصومہ کا لقب امام رضا علیہ السلام نے زندگی میں نہیں بلکہ شہادت کے بعد عطا کیا ہے۔ امام علیہ السلام کا یہ لقب عطا کرنا ان کی عصمت پر دلیل ہے، اور فرمایا، جو میری بہن کی زیارت کو کرے ایسا ہے جس نے میری زیارت کی۔
السلام علی آدم صفوت اللہ، السلام علی نوح نبی اللہ، السلام علی ابراہیم خلیل اللہ، السلام علی موسیٰ کلیم اللہ، السلام علی عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا خیر خلق اللہ، السلام علیک یا صفی اللہ، السلام علیک یا محمد ابن عبد اللہ خاتم النبیین، السلام علیک یا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وصی رسول اللہ، السلام علیک یا فاطمہ سیدۃ نساء العالمین، السلام علیک یا بنت رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
شاعر کہتا ہے، فضیلت کیا ہو اب اس سے بڑی معصوم قم کی، فضیلت کیا ہو اب اس سے بڑی معصوم قم کی، سنا کرتا ہے مشہد کا علی معصوم قم کی، مقام سجدے معصومہ بیت النور کہلایا، خدا جانے کی کیا تھی بندگی معصوم قم کی، تصور میں درے معصوم کونین کو رکھ کر فرشتوں نے بھی چوکھٹ چوم لی معصوم قم کی، غلام ان کے فقیہ و مشتہد بن کر نکلتے ہیں، زمانہ دیکھے بندہ پروری معصوم قم کی، ہر ایک رخ سے جناب فاطمہ زہرا کے جیسی ہے، حیا و غیرت و پاکیزگی معصوم قم کی، تقی فرماتے ہیں واجب ہے اس انسان پر جنت، تقی فرماتے ہیں واجب ہے اس انسان پر جنت، زیارت جس نے کی میری پھوپھی معصوم قم کی۔ جناب معصوم قم کا لقب کریم اہل بیت بھی ہے، یہ لقب امام معصوم کی جانب سے سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا کو عطا ہوا ہے، جو آپ کی مرتبت کی بلندی پر دلالت کرتا ہے۔ انسان عبادت و بندگی خداوند عالم کے نتیجے میں مظہر ارادہ حق اور واسطہ فیض الہی قرار پا سکتا ہے، یہ ذات اقدس الہی کی عبودیت کا ثمرہ ہے۔ چنانچہ خداوند عالم حدیث قدسی میں فرماتا ہے، یا ابن آدم انا اقول للشیء کن فیکون، اطعنی فیما امرتک اجعلک تقول للشیء کن فیکون، اے فرزند آدم، میں کسی چیز کے لیے کہتا ہوں کہ ہو جا، پس وہ وجود میں آ جاتی ہے، تو بھی میرے بتائے ہوئے راستوں پر چل، میں تجھ کو ایسا بنا دوں گا کہ کہے گا ہو جا، وہ شے موجود ہو جائے گی۔ امام صادق علیہ السلام نے بھی فرمایا، خدا کی بندگی ایک گوہر ہے جس کی نہایت اور اس کا باطن موجودات پر فرما روائی ہے، اولیاء خدا جنہوں نے بندگی و اطاعت کی راہ میں دوسروں سے سبقت حاصل فرمائی اور اس راہ کو خلوص کے ساتھ طے کیا، وہ اپنی اس بابرکت عارضی زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی کرامات و عنایات کا منشا ہیں، اور یہ سب ان کی پاکیزہ زندگی کا نتیجہ ہے۔ آستان مقدس معصوم قم قدیم الایام سے ہی ہزاروں کرامات و عنایات ربانی کا مرکز و معدن رہا ہے، کتنے نا امید قلوب خدا کے فضل و کرم سے پر امید ہوئے، کتنے تہی داما رحمت ربوبی سے اپنی جھولی بھر چکے، اور کتنے ٹھکرائے ہوئے اس در پر آ کر کریم اہل بیت سلام اللہ علیہ کے فیض و کرم سے فیض یاب ہوئے، اور خوشحال و شادماں ہو کر لوٹے ہیں، اور اولیاء الہی اور اولیاء حق کی ولایت کے سائے میں ایمان محکم کے ساتھ اپنی زندگی کی نئی بنیاد رکھی ہے۔ یہ تمام چیزیں اسی کنیز خدا کی روح کی عظمت اور خداوند متعال کے فیض و کرم کے منبع بے قرار کی نشاندہی کرتی ہیں اور ثابت کرتی ہیں کہ سیدہ معصومہ کریم اہل بیت ہیں۔
سلام کا لقب کس طرح ظاہر ہوا؟ یہ لقب در حقیقت میں ایک معاصر بزرگ مرجعی تقلید کے والد بزرگوار کے رویائے صادقہ کے ذریعے ظاہر ہوا۔ خواب کچھ یوں ہے، آیت اللہ العظمیٰ سید شہاب الدین مرعشی نجفی رحمت اللہ کے والد ماجد مرحوم آیت اللہ سید محمد مرعشی نجفی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر شریف کا مقام معلوم کرنے کے سیے وافر کر رہے تھے، اور اس سلسلے میں انہوں نے ایک مجرب ختم کا تعین کیا تاکہ اس طرح معلوم ہو جائے کہ ام ابیہا سلام اللہ علیہا کی گمشدہ قبر کہاں ہے۔ 40 راتیں انہوں نے اپنا ذکر جاری رکھا، 40ویں شب انہوں نے ختم مکمل کر لیا، اور بہت زیادہ دعا و توسل کے بعد آرام کرنے لگے تو ان کے آنکھ لگتے ہی عالم خواب میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام یا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت کا شرف حاصل کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، علیکہ بکریمۃ اہل بیت، یعنی کریمہ اہل بیت کی زیارت کی پابندی کرو۔ انہوں نے سوچا کہ گویا امام علیہ السلام حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت کی سفارش فرما رہے ہیں، چنانچہ عرض کیا، آپ پر قربان جاؤں، میں نے ختم کا چلہ اس لیے کاٹا کہ میں حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کے صحیح مقام کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میری مراد حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی قبر شریف ہے۔ پھر حضرت علیہ السلام نے مزید فرمایا، بعض مصلحتوں کی بنا پر خداوند متعال نے ارادہ فرمایا ہے کہ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کی قبر شریف مخفی ہی رہے۔ اگر مشیت الہی یہ ہوتی کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر ظاہر ہو، تو خدا کی طرف سے اس کے لیے جو جلال و جبروت مقدر ہوتی، وہی جلال و جبروت خدا نے حضرت معصومہ کے لیے مقدر رکھی ہے۔ آیت اللہ مرشی نجفی جاگ اٹھے تو فوراً حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کی غرض سے قم روانہ ہوئے اور اپنے اہل و عیال کے ہمراہ نجف سے قم تشریف لائے۔ اسی بنا پر شیعہ فقہا، دانشور اور علماء کی زبان میں حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کریمہ اہل بیت کے لقب سے مشہور ہیں۔
سامعین، بعض افراد حضرت معصومہ قم کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ آپ کا اتنا اونچا مقام کیوں ہے، جبکہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی کئی بہنیں اور بھی تھیں، یہ سیدہ ان سے برتر افضل کیوں تھیں؟ جواب یہ ہے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا اور معصومہ قم سلام اللہ علیہا یہ دونوں خواتین ذاتی اور خاندانی شرافت کے ساتھ ساتھ ایمان اور عمل کے میدان میں بھی ممتاز تھیں، اور اس سلسلے میں انہوں نے اپنے انتخاب سے اعلیٰ انسانی اقدار کے اعلیٰ مدارج و مراتب طے کیے تھے اور اپنے عرفان و عمل کی بنا پر اس مقام و منزلت تک عروج حاصل کر چکی تھیں۔ سیدہ معصومہ نے قم میں اپنی 17 دن عبادت اور خداوند قدوس کے ساتھ راز و نیاز میں گزار دیے، یہاں تک کہ آپ کی قیام گاہ کو بیت النور کا نام دیا گیا، اور آج بھی یہ مقام آپ کی نورانیت اور اپنے خالق یکتا کے ساتھ آپ کے قربت کے خلوص کی گواہی دے رہا ہے۔ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے 28 سالہ پربرکت زندگی کے ثمر بخشی کے اس بات کے لیے یہی جاننا کافی ہے کہ قم میں آپ کے 17 روزہ قیام نے قم کے حوض علمیہ کو بقائے جاویدانی بخشی، اور قم نے آپ ہی کی برکت سے 10,000 محقق، عالم، دانشور، مراجع اور مجتہدین عالم تشیع کے حوالے کر دیے۔ اکابر علماء جیسے امام رضا علیہ السلام کے صحابی زکریہ بن آدم اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے وکیل حسن بن اسحاق سے لے کر علماء مفکر اور مراجع تقلید جیسے مرزا قمی، آیت اللہ شیخ ابو القاسم قمی، آیت اللہ حائری، آیت اللہ صدر، آیت اللہ سید محمد تقی خانساری، آیت اللہ حجت، آیت اللہ برجردی، آیت اللہ سید احمد خنساری، آیت اللہ گلپائیگانی، آیت اللہ مراشی نجفی، آیت اللہ عراقی، علامہ طباطبائی، استاد شہید مرتضی مطہری اور حضرت امام خمینی علی اللہ مقامہم الشریف تک سب کے سب عالم عالبا حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے وجود کی برکت سے اس سرزمین پر نشو نما پا چکے ہیں، اور بی بی ہی کے وجود نے حوض علمیہ کو مرکزیت و محوریت عطا فرمائی ہے، اور قم نے آپ ہی کی برکت سے مدینہ فاضلہ کی حیثیت اختیار کی ہوئی ہے۔ اسلامی انقلاب در حقیقت اسی سرزمین کا فرزند مطہر ہے، وہی جو فیضیہ کے آغوش میں پلا اور بڑھا، وہی فیضیہ جس کو مجاورت معصومہ نے فیض بخشا۔ بت شکن دوراں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مدرسے میں بیٹھ کر عالمی استقبال و استعمار کو للکارا، اور یہیں سے اسلامی انقلاب کی شمع جلائی جس نے آج دنیا کے گوشے گوشے میں روشنی کے چراغ جلائے ہیں، اور قوموں کا آج ان دشمنوں کے چہرے نظر آنے لگے ہیں جو ہمیشہ اقوام کو اندھیرے میں رکھ کر ان کا استحصال کرتے ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ خامنئی بھی اسی حوض قم کے شاگرد ہیں جو اس انقلاب مبارک کی حفاظت فرما رہے ہیں، اور ہزاروں رکاوٹوں، سازشوں، عداوتوں، دوستوں کی حماقتوں اور دشمنوں کی شرارتوں کے بیچ سے ہوتے ہوئے اس کاروان کی ہدایت فرما رہے ہیں۔
سن 198 میں جب امین اپنے بھائی مامون کے ہاتھوں قتل ہو گیا اور عباسی حکومت پوری طرح مامون کے ہاتھ میں آ گئی، تو مامون نے امام رضا علیہ السلام کو سن 200 ہجری میں مدینہ سے خراسان بلا لیا۔ تقریباً ایک سال تک اہل بیت علیہ السلام کا آپ سے بے خبر رہنے پر حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور آپ نے اپنے بھائی سے خیریت کی واقفیت کی خاطر آپ 201 ہجری قمری میں مدینہ سے ایران کی طرف روانہ ہو گئیں۔ بی بی کی محبت کا اندازہ اس بی بی کے کلام سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب نصرانی ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں تو وہ فرماتی ہیں، میں معصومہ امام علی رضا علیہ السلام کی ہمشیرہ ہوں۔ تاریخ میں ذکر ہوا ہے کہ جب آپ ایران کے شہر ساوے پہنچی تو سخت بیمار ہو گئیں اور خراسان تک پہنچنے کی طاقت آپ میں نہیں دیکھی تو معلوم کیا کہ کم کتنا دور ہے، تو خادم نے جواب دیا 10 فرسخ پر، پھر حکم کیا کم کی طرف حرکت کریں، اور کم شیان کا شہر تھا جس کے درخشان مستقبل کو حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا دیکھ رہی تھی اور اس لیے کم کا رخ کیا۔
سامن، قم میں آج بھی بازمت امام زادگان کے قبور کی تعداد تقریباً 400 ہے۔ ان سب کے درمیان وہ درخشاں ستارہ جس کی روشنی سے قم کا آسمان روشن ہے اور وہ چاند جس کی روشنی کی وجہ سے تمام ستارے ماند پڑ گئے ہیں، شفیع محشر، کریم اہل بیت علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کی قبر مطہر ہے۔ حضرت فاطمہ معصومہ کا قم میں دفن ہونا خداوند عالم کے اسرار میں سے ایک سر خفی ہے اور اس کا تحقق مکتب تشیع کی حقانیت کی ایک عظیم دلیل ہے۔ شاعر کہتا ہے، تیرا یہ فضل ہے صد افتخار معصومہ، تیرا یہ فضل ہے صد افتخار معصومہ، تیرے گلے میں ہے عصمت کا ہار معصومہ، پدر امام، بھتیجا امام، بھائی امام، امامتوں میں ہے تیرا حصار معصومہ، درے کریمہ ہے جو چاہے مانگ لو آ کر، جہاں پہ رکھتی ہیں کل اختیار معصومہ، حجاب غیب سے بیٹے کو بھیج دو بی بی، اب اور ہوتا نہیں انتظار معصومہ۔ سامن، اس دعا کے ساتھ کی بی بی معصومہ قم کی ہم سب پر نظر کرم ہو جائے، پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ، فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ، اے سخی بابا کی بیٹی فاطمہ،
یا فاطمہ،
سخی بابا کی بیٹی فاطمہ، سخی بابا کی بیٹی فاطمہ،
فاطمہ،
سخی بابا کی بیٹی فاطمہ،
نبی احمد سے کہتا ہے خدا, تیری مرضی میری مرضی فاطمہ, تیری مرضی میری مرضی فاطمہ, شبیر نے کی ہے ہر کی تاج پوشی فاطمہ, کی ہے ہر کی تاج پوشی فاطمہ,
سخی بابا کی بیٹی فاطمہ,
شان عبادت کی بڑھائی فاطمہ, شان عبادت کی بڑھائی فاطمہ, سردار وہ ہے تیرے بچوں کا درزی فاطمہ, ہے تیرے بچوں کا درزی فاطمہ,
oh,